بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگو اور بھائیو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے ہیں، کیونکہ جب اللہ پاک کا تعارف کسی بندے کو ہو جائے گا تو پھر وہ بندہ اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑنے کی طلب میں آ جائے گا اور وہ یہ محسوس کر لے گا کہ اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ میں اپنا تعلق مضبوط مستحکم کرنا چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے پورے کلام پاک میں جدھر سے بھی آپ جائیں گے اپنے تعارف کو فرما دیا ہے، اپنا تعارف کراتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چیست قرآن ایک کلام حق شناس، کلام حق کے پہچاننے والے، تجھے پتا ہے کہ قرآن کیا ہے. چیست قرآن ایک کلام حق شناس، رونمائے رب ناس با جان ناس. یہ اصل لوگوں کے رب کی رونمائی ہے، لوگوں کا جو رب ہے اس رب نے اپنی رونمائی کی ہے، اپنے چہرے کو دکھایا ہے، اپنے آپ کو بتایا ہے لوگوں کی جان کے لیے، انسانوں کی جان کو اس کے رب نے تعارف کرایا ہے. دیکھ میں ایسا ہوں، چونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی ہیں اللہ پاک کے تعارف کو حاصل کرنے کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ارواح جو ہیں، روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں، روحیں پہلے پیدا ہوئیں، انسان کا جسم بعد میں بنتا ہے، پھر روح کو انسان کے جسم میں لا کے چھوڑا جاتا ہے. تو وہاں کیا کر رہی تھی یہ اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اجمالی معرفت روحوں کو حاصل ہے کہ روح جانتی ہیں، ہر انسان کی روح جانتی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تفصیلی تعارف وہاں نہیں ہے روحوں کو. اور اللہ پاک نے اپنے تفصیلی تعارف پر اور اپنے تعلق کے ازدیاد زیادتی پر قرب اور درجات رکھے ہیں، اپنے خزانے رکھے ہیں، اپنی نعمتیں رکھی ہیں. تو اس لیے دنیا میں روحوں کو بھیجا جاتا ہے اور جسموں کی سواری دے کر بھیجا جاتا ہے، اس روح کو اللہ کی طرف چلنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے سواری کی ضرورت تھی. جیسے ہمیں آفس جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اسی طرح صالح روح کو اللہ کی طرف جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت تھی. وہ سواری اس فزیکل اسٹرکچر کی صورت میں، باڈی کی صورت میں، جسم کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی. اس سے آدمی کیسے جاتا ہے اللہ کی طرف؟ تو جن جن ذرائع سے اللہ تعالی کی طرف بندہ بڑھ سکتا تھا وہ ذرائع دیے گئے، اسی کا نام جسم ہے. دیکھ کر آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، سن کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، بول کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، چل کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ارادوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، عملوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے. تو رب تعالی شانہو کی طرف بڑھنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ نظام اللہ پاک نے رکھا ہے. اس لیے اللہ پاک نے روح کی غذا، روح کی معرفت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا کہ روح کو معرفت حاصل ہو جائے اپنے رب کی، اور وہ روح استعمال کرے اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بڑھانے کے لیے. ہمارا یہ جسم جو ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بڑھانے کے لیے روح کو دیا گیا ہے. جیسے ہم گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی ہمیں دی جاتی ہے، بعض آفیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گاڑی دی جاتی ہے آپ کو، ایسے یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے، اسے وہ کام لینا ہے روح کو. ہم نے اپنی نادانی سے یہ کیا کہ روح جسم کو سب کچھ سمجھ کے اس کی خدمت کو اپنا کام بنا لیا، یعنی اس کی خدمت ہو جائے کسی طرح سے، اس کو اچھا پہنانا، اس کو اچھا کھلانا، اس کو آرام پہنچانا، اس کو مزہ دینا، اور ساری جد و جہد اور کوشش اس پر لگا دینا. دن تمام کہے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ رات میں آ کے یہ کھائے، رات میں کہے کے لیے کام کھا رہے ہیں تاکہ صبح میں جا کے کام کرے، نہیں تو پھر رات کل رات میں کہاں سے کھائے گا. اب پوری روٹین بھر یہی ہو گیا زندگی بھر کا. بھائی چلو چار چھ دن ایسا کر لیا، دس پندرہ دن، دس بیس دن ایسا کر لیا، ایسا نہیں ہے، بالکل کایا پلٹ دی. روح روح جسم ہمارے اوپر سوار ہو گیا، حالانکہ روح جو ہے جسم پر سوار ہونے کے لیے ہے اور سوار کر کے بھیجی گئی ہے. یہ ہمارا مرکب ہے، یہ ہماری سواری ہے، اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کی نزدیکی کے لیے، نہ کہ خود اس کی اپنی ذاتی لذتوں کے لیے اور اس کی ذاتی ضرورتیں. کوئی ہمارا مقصد ہے ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے اس دنیا میں اس کو زیادہ آسودہ رکھنا اللہ کو پسند نہیں. لیس عباد اللہ المتنعمین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سچے نیک بندے وہ زیادہ مزوں کو پسند نہیں کرتے، نعمتوں کو پسند نہیں کرتے. زیادہ کمفرٹیبل کیا کرنا ہے؟ گاڑی کو لے کے، سواری کو لے کے کام لینے کا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے معاملے میں خاص معیار زندگی دیے، کھانے کے معاملے میں خاص معیار زندگی دیے. پوری دنیا میں جتنے برتن پائے جاتے ہیں، اسٹیل کے، المونیم کے، پتھر بنا والا مٹی کے، لوہے کے، اور اسی طریقے سے سونے چاندی کے بنا لیں، یا جناب کسی بھی چیز کے، دنیا میں جتنے برتن پائے جاتے ہیں، سب سے برا برتن حدیث شریف میں آتا ہے انسان کا پیٹ ہے. فرمایا کہ سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے جس کو بھرا جائے. بھرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بھرتے جاؤ کودتے جاؤ اس میں. وہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. ہم پہنتے جاؤ، ارے پہنو سردی گرمی سے بچانے کے لیے، زینت کے لیے اللہ پاک نے لباس بنایا ہے، ٹھیک ہے، جسم کا ایک نظام ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے. کھاؤ پیو، چونکہ بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، اس کے بغیر یہ رہے گا نہیں جتنے دن اس سے کام لینا ہے. جیسے گاڑی میں جب تک آپ گیس نہیں ڈلائیں گے، جتنے دن اس سے آپ کو کام لینا ہے وہ کام کرے گی نہیں. گاڑی میں گیس ڈالنا گاڑی سے کام لینے کے لیے ہے، نہ کہ گیس ڈالنا گاڑی یہ ہمارے کوئی مقصد ہے ہماری زندگی کا. کہیں کوئی امریکہ بولے تو گاڑی میں گیس ڈالنے آئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. امریکہ میں آ کے پیسے کماتے، پیسے کمانے کے واسطے گاڑی چاہیے، گاڑی چلنے کے واسطے گیس چاہیے، تو اس میں گیس ڈلاتے. تو گیس کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ گاڑی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، چونکہ گاڑی اس کے بغیر چلتی نہیں اس لیے اس میں گیس ڈالنی پڑتی ہے. انسانی جسم کو کھلانا پلانا، گیس ڈالنا ہے اس میں، اس سے پھر کام لینا ہے. اب ہم کرتے کیا ہیں، اس سے جو کام لیتے ہیں وہ گیس فراہم کرنے کا کام لیتے ہیں. گیس ڈالنا ہے گاڑی میں تو گیس ہونا پڑے گا، لہذا گیس فراہم کرو. سارے دن تمام گیس فراہم کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک. کوئی فورڈ میں گیس فراہم کر رہا ہے، اور جناب کوئی آئی ٹی میں کر رہا ہے، کوئی کسی میں کر رہا ہے. وہ گیس فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. خیر گیس بھی فراہم کرنا ہی پڑتا ہے، مگر مقصد وہ نہیں ہوتا. مقصد تو اللہ پاک نے اپنے اس مبارک کلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے. قرآن پاک اسی لیے دیا گیا میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عجیب نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیا کرتا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں. میرا پلان کیا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے، میرا نظام کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ انسان اللہ پاک کی طرف سواری اپنی صحیح استعمال کرے اور مرنے تک کا جو وقت اس کو دیا گیا ہے اس وقت کو کام میں لائے اور اس سواری کو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر کے اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس جسم کو دے کر یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان ہونے شروع سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کہیں بھی جائیں اپنا ہی تعارف ہے، ان کا اپنا تعارف ہے، کوئی بھی کتاب والا اپنی کتاب میں اگر 4 سے 6 مرتبہ اپنا ذکر کر دیا تو یار کیا اس نے کتاب لکھی ہے یار، اس کو اپنی تعریف سے ہی فرصت نہیں، اپنے ذکر کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، چونکہ بندوں کے اندر نہیں ہے وہ صلاحیت اور ان کو بڑائی زیب نہیں دیتی، اس لیے ان کے لیے عیب ہے وہ۔ اور حق تعالیٰ شانہ نے کلام اللہ نازل ہی اس لیے فرمایا تاکہ بندے ان کو پہچانے، چونکہ وہ ویسے پہچانے نہیں جاتے، نظر نہیں آتے، اتنے زیادہ کھلے ہوئے ہیں اللہ پاک کے نظر نہیں آتے، اللہ کے نظر نہیں آنے کا سیکرٹ ان کا زیادہ ظاہر ہونا ہے، جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی وہ نظر نہیں آتی، یہ نظام ہے۔ جیسے ہم اپنی روشنی کو اپن نہیں دیکھتے، ہمارے آنکھوں کی روشنی ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے، باہر جب آ جاتی ہے ظاہر ہے، مگر ہم اپنی آنکھوں کی روشنی کو نہیں دیکھتے، آنکھوں کی روشنی میں سب کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے، اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہماری روشنی کسی کثیف چیز پر، کسی تھک چیز پر جا کے رکتی ہے، تب ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ خود تو ظاہر ہے ہی، وہ دوسرے کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ایسے ہی ہیں سن، بہت زیادہ ظاہر ہیں وہ، ان کا ظاہر ان کا نام ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، بہت زیادہ ظاہر ہیں، بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ چھپ گئے، دکھتے نہیں، تو اب چھپے وہ نظر نہیں آتے، حالانکہ وہی سب سے زیادہ ظاہر ہیں، تو اس لیے تعارف کرایا انہوں نے، جب تک اللہ پاک ظاہر نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز بھی دکھ نہیں سکتی، اصل میں جب تک اللہ پاک ظاہر نہ ہو کوئی چیز نہیں دکھ سکتی، چونکہ چیز میں دکھائی دینے کی صلاحیت ہے نہیں اپنے سے، کسی چیز میں خود سے دکھائی دینے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ تو وہ ظاہر ہوتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں پھر دوسرے چیز، اسی لیے قرآن پاک میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اور نور کی تعریف ہی ہے ظاہر لعینی ہی مظہر لغیرہ، خود سے ظاہر ہو کر دوسرے کو ظاہر کرنا، تو آسمانوں زمینوں کے نور ہیں یعنی منور ہیں، یعنی اس کو ظاہر فرمانے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آبقات میں سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اللہ وجہ اللہ کے نور میں جگمگا رہے ہیں، یہ آسمان اور زمین اور یہ سورج اور چاند اور یہ کہکشائیں اور یہ انسان اور یہ چیزیں، تمام موالد اور عناصر جتنے ظاہر ہو رہے ہیں وجہ اللہ کے نور میں ظاہر ہیں، اللہ پاک کا وجہ، اللہ پاک کی چہرہ مبارک، اللہ پاک کا وجہ، اس کے نور میں ہر چیز ظاہر ہے۔ نور جو ہے نا صرف روشنی کا نام نہیں ہوتا، اندھیرا بھی ان کے نور میں ظاہر ہے، رات بھی ان کے نور سے ظاہر ہے، دن بھی ان کے نور سے ظاہر ہے، لطافت بھی ان کے نور سے ظاہر ہے، کثافت بھی ان کے نور سے ظاہر ہے، وجہ اللہ کا نور جس سے آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہیں وہ، چونکہ وہ آسمان و زمینوں کے نور ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے تعارف میں سب سے پہلے یہ بات جس انداز سے سمجھایا، قرآن پاک پورا بھرا ہوا ہے، کسی ایک جگہ سے نہیں سنا سکتے کہ وہ یہاں سے اللہ نے بات شروع کی ہے، بلکہ ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ اب جیسے نماز میں ہوتا نا کہ وہ آج کون سا کیا بات کرنی چاہیے، ہر آیت میں وہی ہے، یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، ہر پارا وہی ہے، ہر سورہ وہی ہے، ہر رکعت میں جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ سب اللہ پاک نے اپنا تعارف کرانے کے لیے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کا پورا نظام سمجھایا، اللہ تعالیٰ شانہ مالک ہیں، تو میں مالک ہوں، دیکھو سب چیز کا مالک میں، اونر میں ہوں، اونرشپ اللہ کے لیے، مالک حقیقی اللہ پاک ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی بلڈنگوں کے اوپر، اپنی کوٹھیوں کے اوپر، بڑی بڑی چیزوں پر یہ لکھ دیا کرتے تھے، چونکہ سمجھدار لوگ تھے، شریف لوگ تھے، مالک ہر شے مالک حقیقی ہر شے، مالک ہر شے کیا ہو، مالک ہر شے حقیقی خداست، یہ امانت چند روزہ نزد ماست ہے نا، پہلا مصرع کیا ہے وہ، ہر شے کا مالک اللہ پاک ہے، یہ امانت ہمارے پاس تھوڑے دن کے لیے رکھی گئی، گھروں کے اوپر پہلے یہ شے ہوا کرتا تھا، کتابوں کے اوپر یہ چیز ہوا کرتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے بھی مالک اللہ ہے، پوری کائنات کے مالک اللہ ہے، ہماری بیویوں اور بچوں کے مالک اللہ ہے، ہماری گاڑیوں کے مالک اللہ ہے، ہمارے مکانوں کے مالک اللہ ہے، ہمارے پلاٹوں کے مالک اللہ ہے، ہمارے پیسوں کے مالک اللہ ہے، ہمارے کپڑوں کے مالک اللہ ہے، ہمارے کھانے پینے کے مالک، تو انہوں نے اپنے خالق ہونے کو سمجھایا، اپنے مالک ہونے کو سمجھایا، اپنے رب ہونے کو سمجھایا، میں رب ہوں، تمہیں پتا ہے کہ رب میں ہوں، رب کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کے ناقص حالت سے اس کو اس کی کامل حالت پر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لانا، ربوبیت اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمیں پیدا کرنے کا کام، اس پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ربوبیت کا حصہ ہے، کہ وہ اسپرم کو لینا، وہ اسپرم کو جمانا، پھر اس کے طرف پھر اس میں خون ایڈ کرتے جانا، پھر اس خون کا جو ہے نا مضغہ بنانا، پھر اس کا گوشت کا لوتھڑا بنانا، اور پھر اس کے اندر سے ہر چیز کو نمودار کرنا، آنکھیں نکالنا، اس میں منہ نکالنا، اس میں ناک نکالنا، اس میں کان نکالنا، اس میں سے ہاتھ پیر نکالنا، یہ ربوبیت کا حصہ ہے، رب ہیں وہ، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور پھر ظلمات تلاش کرتے ہیں اندھیریوں کے اندر اور پانی کے اوپر کرتے ہیں، کیا کاریگری ہے، کیسے اللہ پاک حکیم ہے، کیسے اللہ پاک علیم ہے، کیسے وہ رب ہیں، پانی پہ ایسا نقشہ بناتے ہیں کہ پھر وہ نقشہ ایک شکل اختیار کر کے دنیا کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس دنیا میں اس کے 9 مہینے وہاں رہنے کا، پورے بننے کا، پلنے کا، کھانے پینے کا پورا نظم اس کا ہے، آرام سے تکیہ لگا کے گو تکیوں کے اوپر سہارا دے کے آرام سے 9 مہینے آدمی رہتا ہے، مشہور ہے نا کہ ماں کے گردے جو ہوتے ہیں وہ بچے کے گو تکیے ہوتے ہیں، کہ وہ دونوں گو تکیوں پہ سہارا لیتا ہے اپنا آرام سے، اس کی جو کڈنی ہوتی ہے، اماں کی جو کڈنی ہوتی ہے، مدر کی کڈنی جو ہے نا وہ بچے کی کیا ہوتی ہے، ایک تشبیہ ایک تعبیر ہے، یہ مطلب یہ کہ پورا نظام اس وقت اس دنیا میں آنے کے بعد میں بچے بالکل کھانے خود سے کھا نہیں سکتے، خود سے پی نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چاہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، پڑے ہوئے، تو ربوبیت ہے اللہ پاک کی کہ ماں کو تیار فرماتے ہیں، اس کے دل میں شفقت ڈال دیتے ہیں، مجبوری ڈال دیتے ہیں، مجبور ہو جاتی ہے وہ خدمت کرنے پر، پھر اس کے دل میں اس کے سینے میں بچے کا دودھ پہنچاتے ہیں، ورنہ ماں کے پاس کہاں سے دودھ ہے، پی کے دیکھو دودھ پینے سے دودھ تھوڑی نکلتا ہے، وہ تو بازار کا بنانا ہوتا ہے، پھر اس کے دودھ کا نظام، پھر اس کا پھر آہستہ 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 یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان بڈھے سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک کیا پروسیس ہے ان کا، یہ ربوبیت میں ہوتا ہے، کہ پھر یہ جتنی خصوصیت اس کی ہے، کیپیسٹی جو ہے نا کہ یہ 6 فٹ تک جا سکتا ہے، یہ 5.5 فٹ تک جا سکتا ہے، جہاں تک اس کے اندر کی استعداد ہے، اس استعداد کے مطابق اس کو لانا، روزانہ اس کو کھانا دینا، پانی دینا، گرمی سردی سے بچانا، بیماریوں سے بچانا، انفیکشن سے بچانا، ڈیزیز سے بچانا، سائڈ افیکٹ سے، سب چیزوں سے بچا بچو کے بچا بچو کے بچا بچو کے اس کو یہ لے کے آتے ہیں، یہ ربوبیت میں ہے، پھر اس کے آگے اس کے فیوچر میں اس کے کمانے کا نظام، اس کے کھانے کا نظام، اس کے رہائش کا نظام، اس کی شادی کا نظام، اس کے بچوں کا نظام، یہ پورا ربوبیت میں سے رب ہر شے کے اللہ پاک ہوتے ہیں، اب یہ سامنے مائک ہے، اس شکل میں سامنے آنے تک جن جن جگہوں سے جہاں جہاں سے جن جن پروسیس سے ہو کے یہ آ رہا ہے، میٹیریل سے لے کر کس چیز کا یہ میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو کیسے یوز کیا گیا، پھر اس سے کیسے یہ چیز بنائی گئی، پھر اس کے اوپر جتنا ورک اس کے اوپر ہوا ہے یہ اس کی ربوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے رب اللہ ہیں اس لیے ہوتا ہے، یہ کرسی ہے اس کے رب اللہ ہوتے ہیں، یہ کارپیٹ ہے اس کے رب اللہ ہوتے ہیں، یہ دیوار ہے اس کے رب اللہ ہوتے ہیں، یہ چھت ہے اس کے رب اللہ ہوتے ہیں، یہ فیان ہے اس کے رب اللہ ہیں، رب میں ہوتا یہ ہے کہ جو شے ہے جس کو چیز کہتے ہیں اس چیز کو وجود کے مرحلے سے لے کے اس کے اپنے جو شیپ ہے اس کی جو اس کے خصوصیات ہیں اس کے جو آثار کہلائے جاتے ہیں لوازمات کہلائے جاتے ہیں اس کے جو وہاں تک اس کو لانا اور اس سے وہ چیز ظاہر کرنا یہ ربوبیت ہے، تو میں نے کہا میں کرتا ہوں، رب اللہ ہے ہر شے کے، رب اللہ ہے سورج کے بھی رب اللہ، چاند کے بھی رب اللہ، کہکشاؤں کے رب اللہ، آسمان و زمین کے رب اللہ، عرش کے بھی رب اللہ، رب العرش الکریم، عرش کریم کے رب ہیں وہ، یہ تھوڑی ہے کہ عرش کسی نے ان کو دیا اس پہ وہ آ کے بیٹھ گئے، عرش اللہ سے ہے، اللہ پاک عرش سے تھوڑی ہے، دیکھ لیا کہ اللہ پاک کو بٹھا دیتے عرش پہ. اللہ پاک کو عرش پر بٹھانا انتہائی بے ادبی ہے اور کفر تک چلی جاتی ہے بات. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تھوڑی محدود ہے کسی چیز پہ آ جانے کے قابل تھوڑی ہے. اللہ اس کو تھوڑے کہتے ہیں, وہ تو جسم سے پاک ہیں, میٹیریل سے پاک ہیں, میٹیریل خود آئے ہوئے ہیں جس چیز کے. یہی وجہ ہے کہ جو جتنے زیادہ لطیف چیزیں وہ میٹیریل سے پاک ہے, اس میں میٹیریل نہیں ہوتا. کچھ چیزیں مادی ہیں, کچھ چیزیں مجرد انل مادہ ہے نا, کچھ چیزیں مادہ سے بنی ہیں, میٹیریل سے بنی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں چیزیں ہیں وہ, لیکن ان کا مادہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ان میں ایک قسم کی بڑائی پائی جاتی ہے نسبتاً. روح ہے اس میں مادہ نہیں ہوتا, عقل ہے اس میں مادہ نہیں ہوتا. اللہ نے بنائی, عقل ہے نہیں. کوئی آدمی عقل کا انکار نہیں کر سکتا, مگر اس کا کوئی میٹیریل نہیں ہوتا, اور وہ بہت بڑی چیز ہے. بھینس سے تو بہرحال بڑی ہے ہی, بولتے نا عقل بڑی یا بھینس بڑی ہے. اللہ نے حضور, اللہ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ بس بک اوتی و بک امنا. جب اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا تو حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے عقل سے فرمایا اقبل, آگے چلو, وہ آگے چلنے لگی. فرمایا ادبیر, پیچھے چلو, وہ پیچھے چلنے لگی. بس فرمایا بس تو میری مخاطب بن سکتی ہے, وہ بک اوتی بک امنا, تیری وجہ سے دوں گا, تیری وجہ سے روکوں گا. جس کو بھی ملے گا قیامت میں وہ عقل کی بنیاد پر ملنے والا ہے. عقل کی تربیت ہوئی ہے تو پائے گا, نہیں عقل کی تربیت ستیہناس کر کے گیا ہے یہاں سے تو محروم ہو جائے گا. تو عقل ہے لیکن نظر نہیں آتی, وہ مجرد مادہ ہے, مادہ نہیں ہے اس میں, میٹیریل نہیں ہے اس میں. اس وجہ سے اس میں ایک بڑائی ہے, اتنی بڑائی ہے کہ پوری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی عقل ہی ہوتی ہے. انسان کو جو شرافت اور بزرگی ہے وہ عقل کی وجہ سے, یہ پاگل ہو گیا تو کیا شرافت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عقل ہی کی وجہ سے یہ کیا ہے, ساری چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے. سارے جانور اس کے مسخر, بڑے سے بڑا جانور ہوتا ہے اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے لوہا لے کے. اب چلو بھائی جدھر چلے بولے ہاتھی ادھر چل رہا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے نا ہاتھی کو ادھر سے ادھر گھماتا رہتا ہے. ورنہ تو بچہ تو ایسا ہے فزیکلی کہ بھائی ہاتھی اگر اس کو اپنے سونڈ میں لے کے پھینک دیا تو وہ تو چٹنی ہو جائے گا, بالکل چپک جائے گا کہیں جا کے اس کے پاور کی وجہ سے. مگر یہ کہ کنٹرول اس پہ کرتا ہے, پہاڑوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے, سمندروں کو یہ کنٹرول کرتا ہے, زمین کو یہ کنٹرول کرتا ہے, بڑی بڑی چیز مخلوقات کو یہ کنٹرول کرتا ہے. اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی تو مجرد مادہ ہونے سے اس میں ویسی طاقت ہے. تو اللہ پاک مادے کے ساتھ جوڑ دیں گے اللہ کو, تو اللہ تعالیٰ تو یہ مجرد والی چیزیں عقل سے روح سے ایسی چیزوں سے نہیں چھوٹے ہو جائیں گے, تو ان کو لے آ کے کیسے اٹھا سکتے عرش پہ. اللہ پاک عرش کریم کے رب ہیں, کرسی کے رب ہیں, آسمانوں کے رب ہیں, زمین کے رب ہیں, پانی کے رب ہیں, سب چیزوں کہتے اللہ نے رب میں ہوں, مالک میں ہوں, خالق میں ہوں, حکم میرا چلتا ہے. پوری کائنات میں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ خود سے ہو رہا ہے, بائی نیچر ہو رہا ہے. خود سے کیسا ہوتا ہے ایسا, اتنا بڑا عالی شان نظام خود سے کیسے ہو جائے گا؟ میرے دوست جو دہری ہیں وہ کہتے ہیں نا نیچر خود ہی بن گیا, ورلڈ خود ہی بن گئی, دنیا کائنات خود ہی بن گئی ہے. چھوٹی سے چھوٹی عقل والے کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ یہ چیز خود سے بن جائے. جیسے کوئی سی آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ اگر بندر کو جو ہے آپ بٹھا دیں کمپیوٹر کے اوپر اور وہ انگلیاں مارتا رہے تو تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ شیکسپیئر کا ڈرامہ بن جائے, ہو جاتا کیا؟ کوئی کتاب چھپ جائے, کوئی بڑی بک تیار ہو جائے میڈیسن کی, ایسا ہوتا ہے؟ کوئی انجینئرنگ کی بک تیار ہو جائے, ایسا ہوتا ہے کیا؟ جب تک جس کے پیچھے ذہن نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, علم نہیں ہے, زندگی نہیں ہے, قدرت نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, کیسے یہ پوری کائنات کا نظام آ سکتا ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا کہ میں علم والا ہوں, میرا علم دیکھو کیسے پھیلا ہوا ہر چیز میں. قدرت والا ہوں, میری قدرت دیکھو, میری ربوبیت دیکھو. بعض چیزوں میں سوچ کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا. اللہ پاک زمین سے غلے اگاتے ہیں نا, اگاتے ہیں, بارش برسایا زمین سے غلہ اگ گیا, اور مختلف قسم کے غلے ہوتے ہیں, دانے بھی ہیں, دالیں بھی ہیں, فروٹ بھی ہیں, پھل بھی ہیں, پھول بھی ہیں, سب ہیں. غور کیجئے اس بات پہ کہ سیڈ کہاں سے آیا. یہاں آ کے دماغ تھک جاتا ہے, سیڈ آیا کہاں سے؟ یہ چاول جو ہے نا, اللہ پر چاول اگاتے ہیں, ٹھیک ہے زمین سے, مگر یہ چاول کی جو سیڈ بنائی گئی ہے کہاں سے؟ یہ کس میں کیسی قدرت ہے؟ اللہ قدر فیا اقوات فی اربات ایام, اللہ نے فرمایا زمین میں میں نے یہ جو غذائیں جمائی ہیں چار دن میں جمائی ہیں, اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں صراحت ہے, مقدر فیا اقوات فی اربات ایام, چار دن میں میں نے زمین میں غذائیں جمائی ہیں. وہ غذا بنائی گئی باضابطہ, وہ سیڈ بنائے گئے باضابطہ. اپنی قدرت سے انہوں نے بنائے، اپنی ربوبیت سے بنائے، اپنی حکمت سے بنائے، اپنے علم سے بنائے. بیج سے، بیج کو پانی پہنچا کے اس میں سے کچھ نکال دینا، ہماری عقل آسانی سے اس کو کیچ کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا، یہ نرم ہو گیا بیج، پھر اس میں سے پودا نکل گیا، آکسیجن کو اس نے ور جذب کیا، ابزارو کیا، پھر نکل گیا. مگر وہ بیج کہاں سے آ گیا بھائی؟ بڑی حیرت ہوتی ہے اس جگہ پہ جا کے کہ بیج کو دریافت کیا جائے کہ یہ بیج کیسا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے جمایا ہے اسے. جتنے جانور ہیں اللہ پاک، جانور سے جانور پیدا ہوتا ہے، ایک نظام ہے، انسان دیکھتا ہے میل فیمیل ملتے ہیں، جانور وجود میں آ جاتا ہے. مگر وہ جانور دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو کے جو پایا گیا ورلڈ میں، دنیا میں، وہ کہاں سے آیا؟ پہلی بکری کہاں سے آئی؟ بکری سے بکری تو نظر آ ہی رہی ہے، مگر پہلی بکری کہاں سے آئی؟ پہلی مرغی کہاں سے آئی؟ پہلی گائے کہاں سے آئی؟ پہلا ہاتھی کہاں سے آیا؟ چوٹی سے لے کے جبرائیل تک غور کریں گے تو پتہ چلے اللہ پاک کیسے. وہ تعارف کراتے ہیں اللہ پاک، جگہ جگہ یہی ہے. ان کے تعارف کے ذریعے سے میرے دوستو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک کہ اگر مجھے تم اچھی طرح پہچان لو تو پھر مجھ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش میں لگو. میرے سے تعلق پیدا کرنا ہی میری طرف سفر ہے، اور مجھ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو جدوجہد تم کو میں دیا ہوں وہ بھی انہوں نے دی ہے، ورنہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اختیار کرو. تو وہ ذریعہ، ان سے تعلق پیدا ہونے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا، تب ہمیں پتا چلا، ورنہ ہمیں نہیں پتا چلتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ لولا ان ہدانا اللہ ما اہتدینا، ولا صلینا ولا صمنا. اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نماز بھی پڑھنے کی چیز ہوتی ہے اسے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھنے کی چیز ہوتی ہے اسے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھنے کی چیز ہوتی ہے اسے اللہ پاک کے نزدیک ہو، ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ ہی نے دکھایا ہے. تو اس پورے کلام پاک کے ذریعے سے جو ایک مسلمان کو، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو اپنی صفات کا اور اپنے کاموں کا اور اپنے ناموں کا، اپنی خصوصیتوں کا تعارف ہم سے کروایا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، دماغ میں بٹھانا، اور بٹھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونے کے ذرائع کو تلاش کرنا، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیسے نزدیک اللہ پاک سے ہو سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ عبد اور معبود کے درمیان میں ربط کو پہچاننا، خالق اور مخلوق کے درمیان میں تعلق کو پہچاننا. سادی زبان میں یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرنا ہے کہ میرا اللہ پاک کے ساتھ میں تعلق کیسا ہے، کیا کرتے ہیں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اللہ کے ساتھ کیسا ہوں، اللہ میرے ساتھ کیسے ہیں. تو ان کے خالق ہونے کا مضمون، ان کے مالک ہونے کا مضمون، ان کے رب ہونے کا مضمون اور ان کے حاکم ہونے کا مضمون، حکم پوری کائنات میں انہی کا چلتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں انہی کے حکم سے ہوتی ہیں، کوئی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہو جاتی چیز. کوئی سیٹ اپ اگر انہوں نے بنایا ہے تو انہوں نے ہی بنایا ہے، اس لیے بارش کا سیٹ اپ آتا ہے، موسموں کی تبدیلی وغیرہ جو بھی آتی، پلنے کا نظام، پرورش کا نظام، پیدا ہونے کا نظام، شادیوں کا نظام، صحت کا نظام، بیماری کا نظام اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے ہاں، حکم ہمارا ہم پر اللہ کا چلتا ہے. ہم پیدا ہونے کو اللہ نے طے فرمایا، ہم پیدا ہو گئے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. میں ابھی نہیں آتا، میں تھوڑے دن کے بعد آتا ہوں. اچھا تھوڑی، میں پیدا ہونا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نہیں آتا. مرنے کے لیے اللہ پاک کا حکم آتا ہے، مر جاتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے نہیں میرے کو مرنا نہیں ہے، کام ہوتا ہے میرے کو، میرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی، میرا جاب باقی ہے، اگر میں مر گیا تو کمپنی میں کام کون کرے گا، کمپنی بیٹھ جائیں گے نہیں سے ایک دوسرے بیچارے کا نقصان ہو جائے گا. اور نہیں بول سکتے ہیں، مرنے کا حکم آ گیا، بیماری کا حکم آ گیا، بیمار ہو جاتے ہیں. کیسی کنڈیشن میں، ضرورت سے از حد ضرورت کے وقت میں ہے، بالکل بیوی بچوں کو پالنے کا مسئلہ یہ وہ این وقت بیمار ہو جاتا ہے. جب بیماری کا حکم آتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، جب تندرستی کا حکم آتا ہے تندرست ہو جاتے ہیں، جب مالداری کا حکم ملتا ہے مالدار ہو جاتے ہیں. وہی مالدار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اپنے قابلیت سے مالدار ہوتے ہیں، شاید اپنے قابلیت سے نہیں ہوتے مالدار، اپنے مقدر سے مالدار ہوتے ہیں. قابلیت ذرائع میں سے اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا، مگر لازمی ذریعہ نہیں بنایا. کتنے قابل لوگ ہیں پھرتے رہتے ہیں. مالدار ہونے کے لیے امریکہ میں ہونا بھی ضروری نہیں، امریکہ میں ہو کے بھی غریب ہوتے ہیں. کتنے لوگ غریب ہیں ہم سے، جو لوگ جلیسی کرتے ہیں یہاں کے، کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہاں کے ہم پیدا ہوئے، ہمارا یہ ملک ہے، یہاں ہم رہتے ہیں، ہم فٹ پاتھوں پہ پھر رہے ہیں، اور جناب یہ مرسڈیز میں پھر رہے ہیں. لوگ آئے کہ چار دن نہیں ہوا ان لوگوں کو، دیکھو ان کی زندگی دیکھو کیسے، وہ ہم سے جلیسی کرنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں کہ یہ فارنر آ کے سارا ہنگامہ کیے ہوئے یہاں سے. مطلب ضروری نہیں ہے، قابل لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور غیر قابل لوگ ہیں بڑا پیسہ کما لیا انہوں نے. ایسا سیٹ اپ بن کے آتا ہے جب پیسہ ملنا ہوتا ہے آدمی کو، مالدار ہونا ہوتا ہے، آدمی کو خود ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہو جائے گا، کیسا ہو گیا بھائی. اپنی مالداری پہ غور کرو، جس جس کو اللہ نے مال دیا ہے حیرت میں رہ جاؤ گے تم کہ یہ سیٹ اپ کیسا ظاہر ہوا اچانک، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کی وہ پیدا کرتا ہے، وہ چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے، آدمی مالدار ہو جاتا ہے. بالکل بے پڑھا لکھا آدمی خوب پیسے والا ہے، خوب پڑھا لکھا آدمی خود بھی پیسے والا ہے. ایک نواب صاحب تھے بہت بڑے، ان کے پاس بڑی فیکٹری تھی، وہ فیکٹری میں کوئی پھڈا ہو گیا تو مقدمے کی نوبت آ گئی، تو وکیل ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مقدمے میں فارم کے اوپر جو ہے نا دستخط کرنا ہے. وہ نیا وکیل تھا تو نواب صاحب نے کہا کہ میرے کو دستخط تو کرنی نہیں آتی، تو میرا انگوٹھا لے لے، انگوٹھا چھاپوں میں. تو وہ وکیل جو ہے دیکھنے لگا ان کو، اوپر دیکھ رہا نیچے دیکھ رہا، کہنے کہ کیا بات ہے ایک بھی دیکھ رہا، کہنے کہ اتنی بڑی کمپنی تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس دس یہ مینیجر کام کرتے ہیں، انجینئر کام کرتے ہیں، فلاں ہیں فلاں، اتنی ملازمین سینکڑوں آپ کے پاس ہیں اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کہنے کہ تو کیا پڑھنے سے تھوڑے آدمی کھاتا ہے، یہاں سے کھاتا ہے، اس کو دیکھ بڑے پریشانی کو دیکھ. میری بکل انسان نظم نہ ہوتا رہو پھر ہو نکتی، ہم نے گردن میں لٹکا دیا ہے کیا کیا اس کو ملنے والا ہے کیا نہیں. آدمی مقدر سے، رب اللہ پاک ہیں، مالدار وہ بناتے ہیں اور جب چاہے مالداری ختم بھی کر دیتے ہیں. کبھی آدمی بگاڑ نہیں سکتا، اپنا دماغ خراب نہیں کر سکتا، اس میں کہ میں مالدار ہوں بہت. ایسے ایسے مالداروں کا دماغ ٹھیک کرتے رہتے ہیں میرے بزرگ، وہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. پچاس پچاس آدمیوں کا کھانا جو لوگ پھینکتے تھے، ان کی ہسٹری سامنے آئی بعد مرتبہ، یہ کویت کے وار میں جناب والا، یہ عراق کے وار میں، یہ جناب والا اس میں ایران کے وار میں، اس میں اس میں، جو خاص طور پہ کویت پہ جس وقت حملہ ہوا تھا اس وقت کا، تو کہانی بڑی عجیب تھی. ایسے بڑے بڑے شیوخ، ایسے بڑے بڑے شیخ جو بہت پیسے والے، پچاس پچاس آدمیوں کا کھانا ایک دسترخوان پہ ہوتا تھا، پورا بکرا بھن کے آیا ہے، ایک دو بوٹیاں اس میں سے توڑ لی، بقیہ گاربیج، بقیہ غریبوں کو بھی نہیں، گاربیج. ایسے لوگ، ان کے بارے میں یہ رپورٹ ملی ان دنوں میں ہمیں کہ ایک ٹماٹے اور ایک روٹی کے لیے چھ چھ سات سات گھنٹے ٹھہر کے وصول کیا انہوں نے. جب وہ بھاگے وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے، کھانا پینا کچھ نہیں تھا، جسم کے کپڑوں سے ان کو بھاگنا پڑا، اور جنگلوں میں جب چلے گئے وہاں تو کچھ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں، کچھ نہیں. تو ان کے واسطے مختلف جو مدد کرنے والے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، انہوں نے پہنچا روٹیوں کو لے کے، سالن کو لے کے، پانی کو لے کے پہنچے. تو بڑے بڑے شیخ جو ہیں وہ چھ چھ سات سات، اتنی بڑی بڑی لائنیں تھیں کہ چھ چھ سات سات گھنٹے ٹھہر کے لیتے تھے کیا، ایک روٹی اور ایک ٹماٹا، ایک روٹی اور ایک کھیرا اس کے ساتھ وہ کھاتے تھے، ایک روٹی چند کھجور. ایسی ذات ہے وہ کہ جب مالدار کو غریب بنانے پہ آئے تو ملینئر کو جو ہے نا رات اور رات فقیر بنا دیتے ہیں، اور فقیر کو رات اور رات ملینئر بنا دیتے ہیں. غریب وہ ہیں، اور کسی کو مالدار بنا کے اس کو فائدہ پہنچانا یہ بھی وہی کرتے ہیں. اللہ نے دو چیزیں الگ الگ رکھی ہیں قرآن پاک میں، وانہ ہوا اغنا و اقنا، وہی غنا دیتا ہے پیسے دیتا ہے، اور وہی راحت دیتا ہے پیسوں سے. دو چیزیں الگ کرنے سے یہاں کے پتہ چل جاتا ہے کہ خاص طور پر الگ کیوں ہوئی، کیونکہ بہت سے کے پاس پیسہ ہے لیکن راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اخنا کے ایک معنی فقیر کرنے کے بھی لکھے ہیں، اور ایک معنی راحت اور آرام سے رکھنے کے بھی لکھے ہیں. وانہ ہوا اغنا و اقنا، وہ کرتے ہیں جب چاہے فقیر کر دیا، صحت، بیماری، تندرستی، عزت، ذلت، موت، حیات، شادی ہونا نہیں ہونا. اچھے خاصے تندرست آدمی ہیں، پیسے کما رہے ہیں، سب کما رہے ہیں، بچہ جوان ہے، چڑھا ہے، شادی نہیں ہو رہی. لڑکیاں سے بھری ہوئی ہے دنیا، ان سب کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. اب مولانا کے پاس دعا کرانے کے لیے تو نہیں کہ کوئی وظیفہ ہے تو بتا دو. بچوں کا نصیبہ اچھا ہونے کی وجہ سے تو کچھ بھی کرتے ہوئے، مگر بچوں کے نصیبے کی وجہ سے الگ محنت کرنا پڑ رہا، شادی نہیں ہو رہی، بچی نہیں مل رہی ان کو. حالانکہ عورتیں زیادہ ہیں، بچیاں زیادہ ہیں، پتا نہیں ان کی شادی کیوں نہیں ہوتی، اللہ ہی کو معلوم ہے کیوں نہیں ہوتی. ان کا ہی پاس ہے شادی ہونے کا، بچوں کی شادی ہو کہ بچیوں کی شادی ہو، قابل ہو بغیر قابل ہو، خوبصورت ترین لڑکیاں ہیں بس شادی نہیں ہوتی. علاج کے لیے چونکہ رجوع رہتا ہے، لوگ رجوع ہوتے پیرنٹس آتے رہتے ہیں تو پتا چلتا ہے بھائی کیا کچھ عیب ہے، جس کی وجہ سے ان کا کچھ عیب نہیں ہے، تعلیم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، شادی نہیں ہو رہی. عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، 35 کی ہو گئی بچی، 38 کی ہو گئی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر ہے اور شکل صورت ایسی ہے کہ دیکھے تو آدمی کا دل للچا جائے، مگر یہ شادی نہیں ہو رہی. حق تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، وہی شادی کرتے ہیں، وہی بچے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بچے دے دیا، جس کو چاہتے ہیں بچی دے دیا، جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیے، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا، اور راضی نہیں ہوتی. یہ ٹیسٹ ہو گیا، وہ ٹیسٹ ہو گیا، وہ ڈاکٹر بولا نو پرابلم، یہ ڈاکٹر بولا نو پرابلم، مرد کے بارے میں نو پرابلم، عورت کے بارے میں نو پرابلم، بچے ہو کے نہیں دیتے. ان کی طرف سے جب بچے نہیں ملتے تو کیا کریں گے؟ بچے بند کرنے کی کوشش کرے تو جس کو بچے ہونا ہے اس کو ہو جاتے. ہم چائنا جب جماعت میں گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بچے سے زیادہ ڈلیوری کی اجازت نہیں ہے، نہیں تھی اس زمانے میں. وہ زمانے کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، تقریباً 28 سال 29 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو جناب والے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے کی، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ تب ایک سے زیادہ ڈلیوری نہیں کر سکتے تھے. خدا کی شان دیکھو، جس کو ڈلیوری ہوتی تھی دو بچے نہیں تو تین بچے. حالانکہ کامن تو نہیں ہے نا کہ ایک عورت دو بچے دیتی ہو، ایک عورت کو دو بچے ایک ساتھ، مگر وہاں پہ وہی نظام تھا. کتنے لوگ آئے کہ صاحب بچے نہیں ہونا، بچے نہیں ہونا، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. کوئی آدمی چاہ رہا کہ بچے ہو جائے کسی طرح کا، تو ہوتا ہی نہیں اس کو. عجیب اللہ پاک کا نظام ہے. یہ بول میں یہ شاہ بنا تھا، وہ بول میں یہ شاہ ذکور، اور ضب جو ہم ذکران و بنا تھا، وہ جالو میں یہ شاہ عقیمہ. جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک حکمت والے ہیں. اللہ فرما یہ میں کرتا ہوں. روزیوں کا نظام اللہ پاک کی طرف سے ہے، معیشت کا نظام اللہ نے قسم نہ بے نہ معیشت ہوں فی الحیات دنیا. یہ دنیاوی زندگی میں تم کو جو اونچ نیچ نظر آتی ہے کھانے میں پینے میں دولت میں پیسوں میں کاروبار میں، یہ میرا سٹ اپ ہے اللہ پاک فرما رہے. یہ قابلیت کی بیس میں نہیں ہے. سب ایک ہی کالج سے پڑھے ہوئے ہوں، سب ایک ہی ڈگریوں کے لینے والے ہوں، پیسوں کی نوعیت الگ الگ رہے گی، بالکل مالداری کی نوعیت الگ الگ رہے گی. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تین چار بھائی ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا مصلحت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کاروبار بھی اگر کر رہے ہو نا چاروں مل کے، چاروں کی قسمت الگ ہوگی. کسی کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتے. کسی کی گھر والی زیادہ اخلاق والی ہے، کسی کی بد اخلاق ہے، کسی کے بچے اچھے ہیں، کسی کے نہیں ہیں، کسی کے لڑتے کسی کے نہیں لڑتے، پھڈے ہی ہوتے رہیں گے روزانہ. خدا آپ ذرا دور دور رہو، لیکن خیر خیریت اپنی لیتے رہو، یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے تو جو ماں باپ سب پاپ ایک جگہ جمع کر کے ہماری زندگی تک پورے رہو، ہماری زندگی تک پورے رہو، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی تک ہیڈک بنے رہو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں. یہ مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب بظاہر یہی ہوتا ہے. بھائی ان کو رخصت، شادی کرو، رخصت کرو کہ بھائی تمہارا اپنا ٹھکانہ بن گیا، جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو ہماری خدمت تم سے بن سکتی ہے خیر خدمت کیا کرو. بھائی یہ کیا مصیبت ہے سر؟ وجہ اس کی کہ قسمت ایک ہوتی نہیں نا، چاروں کی قسمت ایک ہے تو سیٹ اپ ہو سکتا ہے، ہوتی نہیں. نہ نو قسم نہ بے نہ معیشت ہم فی الحیات دنیا و رفا نہ باد ہم فوق باد. ہم نے تمہاری معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ہم نے تمہارے درجے اور لیول بنائے ہوئے الگ الگ، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. ہر ایک کے ساتھ کچھ دینا طے ہوتا ہے، کچھ نہیں دینا طے ہوتا ہے. ایک کو صحت ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک کو دولت ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک کو ایمان ملا ہوا ہوتا ہے، ایک کو کفر ملا ہوا ہوتا ہے، ایک کو رنگ ملا ہوا ہوتا ہے، ایک کو سیاہی ملی ہوئی ہوتی ہے. ان کا تم کی تقسیم ہے. ہاں یہ میں کرتا ہوں. تمہاری زبانوں کا فرق، تمہارے رنگوں کا فرق، تمہارے جسموں کا فرق، یہ سب میری طرف سے. پورا قرآن پاک تعالی شانہ کے کارناموں سے، اللہ پاک کے کاموں سے، اللہ پاک کے صفات سے، اللہ پاک کے تعارف سے متعلق ہے. یہی کھولا گیا ہے بندوں پر، کہ بندوں پر یہ بات کھل جائے کہ میں ہوں سب کچھ کرنے والا. اسی لیے میرا نام متکبر ہے، میں تکبر کرنے والا ہوں. تکبر میرا حق ہے، رائٹ ہے میرا، اور میرے علاوہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. بڑاپن اگر میرے علاوہ کوئی اور کرے گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا، حدیث میں آتا ہے. اس کی کمر توڑ دوں گا، ایک حدیث میں آتا ہے. اور ایسا اس کو ذلیل کروں گا کہ کوئی چیز اس کی عزت نہیں بچا سکے گی، ایک حدیث میں یہ آتا ہے. بڑاپن کسی کا حق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے متکبر کسی کا نام نہیں ہے سوائے اللہ کے. هو اللہ الخالق الباری المصور، کیا اسے پہلے ہے نا، عالم الغیب و شہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. وہی ہے سب. اب ہمارے اللہ پاک کے ساتھ میں تعلق کیا ہے، اس پر غور کرنا ہے. یہ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ غور اتنا بیٹھ جانا، اتنا بیٹھ جانا، اتنا بیٹھ جانا کہ بندہ اللہ پاک کے سامنے ہو جائے بس ہاتھ جوڑ کے، اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، دل کا رخ اللہ پاک کی طرف کر لے. اللہ ہم سے چھپنے، ہم نہیں دیکھ رہے مگر اللہ دور نہیں ہوتے ہم سے. کوئی مخلوق سے خالق دور نہیں ہو سکتا، خالق اپنی مخلوق سے دور نہیں ہو سکتا، کبھی بھی قریب رہے گا. ہوگی آنکھ بند کریں تو بھی قریب ہے، آنکھ کھولیں تو بھی قریب ہے، ہمارا اندھاپن ہے کہ ہم نہیں دیکھتے. فرمایا کہ محیط ہیں وہ ہر شے کو، اللہ پاک ہر شے کو جس کو چیز بولتے ہیں اس کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں. وہ بکل شیء محیط، وہ ہر شے کو محیط. الا انہ فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، وہ اپنے پروردگار کی ملاقات میں ملاقات کرنے سے شک میں ہے، وہ تو ہر شے کو محیط ہے. فرمایا کہ جس کو احاطہ سمجھ میں آتا ہے اس کو لقاء رب دنیا کا بھی سمجھ میں آتا ہے. یسوعیہ نے ایک بات لکھی ہے، اگر کسی کو تصور سے مناسبت ہے تو وہ اس سے بڑا انجوائے کرے گا. یہ آیت بتا رہی ہے ارے میرے سے ملاقات کرنے میں شک کر رہے ہیں، میں تو محیط ہی ہوں، بعد میں ملنا تو بہت دور کی بات ہے، یا خود کہاں ہے وہ دیکھ. وہ آیت بتا رہی ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے شک کرتے ہو کہ ملاقات کرنی اپنے رب سے. الا انہ بکل شیء محیط، وہ تو ہر شے کو محیط ہے. پھر وہ ہر شے کے اول ہیں، ہر شے کے آخر ہیں، ہر شے کے ظاہر ہیں، ہر شے کے باطن ہیں، ہر شے کے اندر بھی ہیں، ہر شے کے باہر بھی ہیں، ہر شے کے شروع بھی ہیں، ہر شے کے آخر بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب اندازہ فرمائیے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ پاک کا میرے سے کیسے تعلق ہے، تو میں ایک چیز ہوں اور میری چیز میرے ایک چیز میں بے حساب چیزیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، جتنے میرے اندر وہ پائے جاتے ہیں نا، وہ بھی اجزاء ہوتے ہیں، جراثیم جو بھی ہوتے ہیں، وہ سب وہ ایک ایک چیز ہے. وہ خون کا ایک ایک ڈراپ ڈراپ کے اندر ایک ایک ملین چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک خون کا تجزیہ کرے تو اس میں چالیس ایک ڈراپ کا تجزیہ کرے تو چالیس چالیس ملین چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں. ایک اسپرم کا جو ڈراپ ہوتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں، چالیس ملین بچے ہوتے ہیں تو ایک پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے اسپرم میں کمی ہے اس وجہ سے بچے نہیں ہو رہے. میں نے پوچھا کتنے ہونا کہتے، تو بولے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خالی 32 ملین ہے اس لیے نہیں ہو رہے، کم از کم 40 ملین ہونا ہو. تماشا. چیز ہڈیاں ہماری چیزیں، بال چیزیں، آنکھ چیزیں، ناک چیزیں، دانت چیزیں، سر چیزیں، ہر وہ بکل شیء محیط، ہر شے کو وہ محیط ہیں، وہ ہر شے کے اول ہیں، ہر شے کے آخر ہیں، ہر شے کے ظاہر ہیں، ہر شے کے باطن ہیں. قرآن کہہ رہا، اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جب تھوڑی سی روحانیت میں آدمی ترقی کرتا ہے، ادھر اپنا رخ بناتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. ان میں اتنی لطافت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کہیں یہ نہیں بول سکتے کہ یہاں جا کے رک جاتا ہوں. اللہ پاک اتنے بسیط ہیں، اتنے لطیف ہیں، اتنے باریک، سمجھ لیجیے باریک کا لفظ نہیں جمتا ان کو، لیکن میں بتا رہا ہوں سمجھ میں آنے کے واسطے. اس میں اتنی لطافت ہے کہ نہ ہوا کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، نہ آگ کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، نہ روشنی کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، نہ پانی کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، نہ دیوار کے، وہ کوئی کہیں بھی رکنے والی بات ہی نہیں. وہ ایسی لطافت ہے، وجود حقیقی کے اندر بساطت ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، اتنی لطافت ہوتی ہے، اتنی لطافت کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ہوا کے اندر، خود ہوا کے اندر اتنی لطافت ہے جس کی کوئی حد، روشنی کے اندر اتنی لطافت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو اللہ پاک میں کتنی لطافت نہیں ہوگی. یہ جو روشنی ہے، اس روشنی کے اندر اتنی 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 جگہ ہے، لطافت ہونے کی وجہ سے جگہ ہے اس میں، کہ اب یہ 10 گولے جل رہے ہیں نا، 10 کی جگہ 20 لگا دو، 20 کی جگہ 40 لگا دو، 40 کی جگہ 100 لگا دو، 100 کی جگہ 200 لگا دو، 200 کی جگہ 1000 لگا دو، تو روشنی کی جگہ کم نہیں ہوں گی. یہ نہیں بولیں گے روشنی کی اب میرے پاس جگہ نہیں ہے مت جلاؤ، آرے بات سمجھ. روشنی کی جگہ یہ نہیں کہے گی، روشنی اپنی جگہ کو تنگ نہیں بتائے گی کہ میں کہاں سے آؤں، میرے پاس کتنی، آخر کتنی تو بھریں گے میرے اندر روشنی، جگہ نہیں ہے میرے پاس، نہیں بول سکتی. روشنی میں اتنی لطافت ہے. پھر یہ روشنی جس فضا میں ہے، اس فضا میں ہوا ہے نا، روشنی کی لطافت ہوا کی لطافت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہوا کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتی. عجیب بات ہے یہ، بہت ہی عجیب بات ہے. ہوا بھری ہوئی ہے مگر انہیں بولتی تیری دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، میرے کو تیرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تیرے کو میرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسی جگہ میں، اسی جگہ میں، اسی وجہ سے روشنی کا مکان الگ ہوتا ہے، لطیف چیزوں میں لطائف کا مکان الگ ہوتا ہے، بالکل جگہ الگ ہوتی ہے ان کی، ایک کے اندر ایک، ایک کے اندر ایک کے اندر ایک. اور اللہ پاک کیسے لطیف ہوں گے پھر، آپ اندازہ فرمایا، وہ تو ان کے خالق ہیں، بہت لطیف ہے اللہ پاک. اسی لیے اللہ ہم سب سے قریب ہیں، کبھی اللہ پاک جو ہے وہ دور نہیں ہوتے، کبھی اللہ پاک غائب نہیں ہوتے. وما تكون في شان، تم کسی کام میں نہیں ہوتے. وما تتلو من قرآن، تم کبھی قرآن پاک تلاوت نہیں کرتے. وما يعملون من عمل، اور اس کے علاوہ کوئی کام تم نہیں کرتے، اور کسی حالت میں تم نہیں ہوتے. پہلا جملہ ہے نہیں ہوتے تم کسی حالت میں، فی شان، اور نہیں تلاوت کرتے تم قرآن پاک کو. وما يعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے تم کوئی سا بھی عمل. الا كنا عليكم شهودا، مگر ہم حاضر ہیں. اس تفیضون فی، جب اس میں تم ہوتے ہو. یہ قرآن پاک ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ گرامر کے موافق ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے اس میں. ہم الا كنا عليكم شهودا استفیضون فی. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تیرے رب سے ذرہ برابر غائب نہیں ہوتا، دور نہیں ہوتا، آسمانوں میں ہو کے زمینوں میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں ہم نے لکھ کے رکھ دی ہے. تم تین کو بات نہیں کرتے مگر میں چوتھا ہوتا ہوں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، نہ تم پانچ بات کرتے مگر چھٹا میں ہوتا ہوں. ولا اکثر من ذلك الا ہوا معہم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، نہ اس سے کم کچھ ہوتے ہو تم بات کرنے والے، نہ اس سے زیادہ ہوتے ہو. ما یکون من نجوا، اور یہ تمہاری بات سرگوشی کی شکل میں کیوں؟ کانا پھوسی جوروں سے کر رہے ہیں تو، اما سے کر رہے ہیں تو، بچوں سے کر رہے ہیں تو، فرینڈ سے کر رہے ہیں تو، چیٹنگ میں کر رہے ہیں تو، کہیں بھی کرو، میں ہوں وہاں پہ. اللہ پاک فرما رہے الا ہوا معہم اینما کانوا، جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ، جہاں ہوتے ہیں لوگ وہاں میں ہوتا ہوں. وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. تو اللہ پاک میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مجھے سن رہے ہیں، اللہ پاک مجھے جانتے ہیں، اللہ پاک مجھے محیط ہیں، اللہ پاک مجھ سے قریب ہیں. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا میں قریب ہوں. بالکل وہ قریب ہیں، پھر وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رب ہیں، وہی حاکم ہیں، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انہی کے اوپر میری زندگی ڈیپینڈ ہے، میرا جینا انہی کے ساتھ ہے، میرا مرنا انہی کے ساتھ. اب کدھر جائیں گے آپ بولو؟ کہاں جانا؟ کہیں بھی نہیں جانا، ہاتھ جوڑ کے خاموش بیٹھے رہنا ان کے سامنے. ومن احسن ممن اسلم وجهه، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، سب سے اچھا دین، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ پاک کی طرف کر لیا. تو کہنا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، تبلیغ والے پڑھتے تو، تبلیغ والے پڑھتے تو ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اور صوفیہ کیا پڑھتے ہیں معلوم؟ زیادہ صوفیہ پڑھتے ہیں ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اپنا چہرہ اپنا رخ اللہ کے سامنے کر کے بیٹھ جائے. وہ محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کون ہے سب سے اچھے دین والا؟ جو ملت ابراہیم کی اتباع کرتا ہے. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم کی ملت انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. آسمانی اور زمینوں کا جو پیدا کرنے والا ہو اس کی طرف میں نے اپنا منہ کر لیا. منہ کر لینے سے کیا مراد ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ منہ کرنے سے مراد قبلے کی طرف جو منہ کرنا مراد ہے وہ ہے؟ یہ وہ نہیں ہوتا، وہ معنی بھی نہیں ہے بات. یہاں اپنا منہ اللہ پاک کی طرف کرنا، آسمان اور زمینوں کے فاطر کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چاہت، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی یاد، اپنی وارفتگی، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، میں نے اللہ پاک کو اپنے سامنے کیا ہوا ہے، یہ مطلب ہے بات کو. قبلے کی طرف منہ کرنے کے معنی والا منہ کرنا نہیں ہے یہاں پہ. اینما تولوا فثم وجه اللہ، اللہ پاک کا منہ بیت اللہ کی طرف تھوڑی ہے بھائی. ہم بیت اللہ کی طرف جب منہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کا منہ ادھر ہے اس وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ ادھر ہے اس وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں. وہ تو اللہ پاک نے بندوں کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے واسطے بیت اللہ کو مرکز بنا کے ادھر رخ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، یکسوئی کے لیے ہے. اور خاص اللہ پاک کی تجلی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے، چونکہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جب تجلی فرمائی تو بیت اللہ بنا، اس کی وجہ سے اللہ کی تجلی کو قبلہ بنا دیا گیا کہ تم ادھر ہی منہ کرو اپنا اور یکسوئی پیدا ہو جائے. قیامت کے قریب بیت اللہ کو بھی دشمن گرا دینے والے ہیں جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، تو بھی تو نماز پڑھنا ہی ہے نا، جب کدھر منہ کر رہے ہیں ادھر ہی منہ کرنا پڑتا ہے. بیت اللہ ہو گیا نہیں تو بھی کدھر منہ کرنا، بیت اللہ جہاں تھا ادھر منہ کرو. اب اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا, تو اس کو تو منہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے وجہت وجہ للذی فطر السماوات, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا رخ ساری مرضیات کا, ارادوں کا, چاہتوں کا, عقیدتوں کا, محبتوں کا, جان و مال کے خرچ کرنے کا, کسی کے لیے کچھ قربان ہونے کا, میں نے اللہ پاک کو اپنا رخ بنایا ہے, اپنا قبلہ بنایا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اللہ فرما رہے ہیں کہ وتبع ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت, ابراہیم کی ذہنیت کی اتباع کرنا, ان کے مزاج کی اتباع کرنا, وہ ہمیں چاہیے, ہم سے چاہا جا رہا. میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں, اچھا لمبا ہو گیا, جو میں یعنی جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز دی جا رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے, اللہ کی توفیق سے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں, اس میں قرآن پاک سن رہے ہیں, سنایا جا رہا, مکمل سن لیا ہم نے, اس کے بعد بھی سنتے ہی رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ جب تک تراویح پڑھنی ہے سنتے ہی رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ نے اپنا کلام جو نازل فرمایا ہے, ہم پر جو مہربانی فرمائی اللہ پاک نے, رحم فرمایا ہے, اس رحم فرمانے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنی طرف جذب کر لیا, اپنی طرف متوجہ فرما لیا, اپنا بنانے کا سامان کر لیا. اتنا میرا جمے مجھے جاننے کے بعد کدھر جائے گا اب تو, کہاں جانا ہے تجھے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تیرے کریم رب سے کون سی چیز تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ ایک جگہ پوچھ رہے ہیں اللہ پاک, یا ایھا الانسان, اے انسان ما غرک, کون سی چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے تجھے؟ بربک الکریم, تیرے کریم مہربان پروردگار سے, الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, جس نے تجھے پیدا کیا ہے, پھر تیرے اندر اعتدال کیا ہے, اعتدال سے تجھے بنایا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ ایک دم لمبے ہو گئے اور پیر اتنے چھوٹے ہو گئے, نہیں, ہاتھ اپنے حساب سے, پیر اپنے حساب سے, منہ اپنے حساب سے, بال اپنے حساب سے, سر کے بال اپنے حساب سے, بھووں کے بال اپنے حساب سے, جتنے سر کے بڑھ گئے روزانہ اتنے پریشانی کے یہاں کی آنکھوں کے اوپر کے بڑھتے تو کیسے کام چلتا, کتنا پرابلم ہو جاتا, پلکوں کے بڑھ جاتے تو کیسا ہوتا. فادلہ کا ایک اعتدال کے ساتھ ایک نظام, فسوا کا درست کیا تجھے, پھر یہ صورت ماشا رکبک, پھر جس صورت میں تیرے لیے مناسب سمجھا مجھ لیے مرکب کیا, جو صورت تجھے مناسب سمجھا عطا فرمائی. اب تو کس طور کے میں ہے, کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے, جواب دیں آپ اپنے دل میں اپنے اللہ کو. میں بھی اللہ کو جواب دوں, کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں, سوائے رونے پلانے کے معاف کر دیجئے بس, کچھ بھی نہیں ہے بس معاف کر دیجئے. قرآن پاک کے ذریعے سے ہر بندے سے, ہر بندی سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پہچانو اور مجھ سے اپنی دوستی کرو تو تم نوازے جاؤ گے, تم میرے نزدیک ہو جاؤ گے, تم میرے مقرب بن جاؤ گے, میں تم کو اپنی جنتوں میں رکھ دوں گا, اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دوں گا. تم کو نوازنے کے لیے یہ سیٹ اپ ہے, مجھے کیا لینا دینا ہے تمہارے سے, تمہاری نمازیں کیا جلانے والی ہیں, کیا وہ کام بننے والا اللہ پاک کا, ہماری نمازوں سے کیا کام بننے والا ہے وہاں, ہمارے روزوں سے کیا ہونے والا ہے وہاں, ہماری ذکر و تسبیح سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں, تمہارے فائدے کے لیے, تاکہ تم میرے نزدیک ہو جاؤ, میری نعمتوں سے مالا مال برابر ہو جاؤ, فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ, کہ جس سے میں خوش ہوں گا, جو میرے سے دوستی کر لے گا, جس سے میں خوش ہوں گا اس کو اپنی نعمتیں دوں گا. نعمتیں بنائی ہے میں نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے, اپنی ربوبیت دکھانے کے لیے, اپنے خزانے دکھانے کے لیے, اپنی طاقت دکھانے کے لیے. میرے پاس کیا کیا چیز ہے یہ بتانے کے لیے ہی میں نے دین دیا ہے. دین دیا گیا ہے دینے کے لیے, لینے کے لیے نہیں. دین میں جو لیا جاتا ہے دینے کے لیے, لینا کچھ بھی نہیں ہے کسی انسان سے بھی, وہ غیور ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ غیرت مند جو ہیں, یہ چپدی کے شہر میں سے لے کے اپنا اپنوں پر احسان رکھیں گے, وہ کسی بندے کا کچھ لے کے وہ اپنے سر پر رکھنے والے ہیں. ارے تو میرے ساتھ یہ کر دیا, اللہ تھینک یو کرنے والے, وہ بہت بہت تیرا تھینک یو, نہیں تو میرا تو سارا نظام خراب ہو جانے والا تھا. ایسا تھوڑی ہے, وہ تو تم کو نوازنے کے لیے, یہ میں دے رہا ہوں تم دو پھر میں دیتا ہوں, یہ میں نے تمہیں صحت دی ہے تم لگاؤ عبادت کرو پھر میں تم کو دوں گا, پھر ایسا دوں گا کہ تمہارے اندر استعداد پیدا کر دوں گا میری اصل نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی. ابھی تم کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہو, استعداد ہی چھوٹی سی ہے. ایک چمٹی کو بریانی کے اوپر بٹھائیں گے تو کتنا کھائیں گی؟ کوئی اللہ صاحب, ہمارا اللہ پاک کی نعمتوں سے ہم کیا فائدہ ہوتا, وہ تو دین پر عمل کرنے سے استعداد ڈیولپ ہوتی ہے, وہ آخرت سے فائدہ اٹھانے کی, دین پر چلنے سے. یہ ہے قرآن پاک کے اندر, یعنی اس طرح کی باتیں, بے شمار باتیں ہیں. یہ ذہنیت ہے، مینٹالٹی ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اس کے اعتبار سے، ہاں یہ حقیقت ہے یا مبالغہ ہے؟ کوئی فول تو نہیں بنایا جا رہا، بے وقوف نہیں بنایا جا رہا، حقیقت ہے یہ، ریئل ہے یہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. تو میری اپنی بھلائی کس میں ہے؟ میرے بچوں کی بھلائی کس میں ہے؟ میری نسلوں کی بھلائی کس میں ہے؟ دین پر آ جانے میں. ساری انسانیت کی بھلائی کس میں ہے؟ دین پر آ جانے میں، اللہ پاک کے قریب ہو جانے میں. تو اللہ تعالی شانہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے اپنے کلام پاک کو ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو آپ کو قریب ہونے کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ پاک اپنے رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا کرنے سے پہلے ایک دو چار منٹ آپ سے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے کے سلسلے میں ختم قرآن کے موقع پر جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی بلڈنگ کو پیڈ آف کرنے کے سلسلے میں، اس کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے ادارے والے کے، بھائی کیا ہوا اس دن، کتنے پیسے جمع ہوئے، کیا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے، یہ بہت کم لوگ نئے ہوں گے اس میں، زیادہ تر تو ساتھی وہی ہیں جو واقف ہیں اس سے کہ بلڈنگ کو پیڈ آف کرنے کی ایک مہم ہم شروع کر رہے ہیں. ویسے جو عام طور پر جو تعاون لیا جاتا ہے وہ مدرسے کے ادارے کے رحمت عالم آرگنائزیشن کے اخراجات کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اب یہ اندازہ ہوا کہ اس میں سے نکال کے بلڈنگ کو پیڈ آف کرنا آسان نہیں ہے، اور 25-30 سال تک گھسیٹ کے لے جانا یہ بھی آسان نہیں ہے، بہت تکلیف کا باعث بھی ہے. تو یہ آپ حضرات کے تعاون سے بسم اللہ آپ سے ہی کی جا رہی ہے، کی گئی ہے کہ یہ شروع کریں کہ بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے بلڈنگ پیڈ آف والی مہم کو ہم سر کریں، اور اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں. اب وہ اکاؤنٹ آپ لے جائیں، آپ خود ڈائریکٹ ڈپازٹ کریں، اس میں سے نکال کے ہم خرچہ نہیں کریں گے اس کو. ہم میں سے ہر ساتھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلڈنگ پیڈ آف ہونے کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، کون سے بینک میں ہے اس کا اکاؤنٹ، تاکہ آپ اپنے تو وہ اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسے ڈپازٹ کرا دیں جتنے آپ کرا سکتے ہو. تھوڑے تھوڑے قطرہ قطرہ دریا شبہ آپ دیکھیں گے کہ ویسے تو بہت پیسے لگ رہے ہیں، لیکن جب اجتماعی طور پر مسلمان کرتے ہیں نا، بہت سارے ایسا نکل جاتا ہے خرچہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ. ہمارے یہاں ایک مہم ہوتی ہے مٹھی فنڈ کی، حیدرآباد میں، بہت سی جگہ پہ ہوتی ہے انڈیا میں، پاکستان. مٹھی فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کھانے میں سے آپ ایک مٹھی کھانا، ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی گیہوں کاٹا ڈبے میں ڈال دو، مدرسے والا آ کے وصول کر لے گا. سارے لوگ بولتے کس کے کیا اجلنے والا ہے، یہ لوگ بولتے ایک مٹھی چاول ڈالو، ایک مٹھی لو آٹا ڈال دو. آپ کے لیے خوشی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک مدرسے میں، جس مدرسے سے میں شخصی واقف ہوں، ایک میں 500 بچے، ایک میں 700 بچے، ایک میں 300 بچے، ایک میں 1200 بچے، ہر مہینے میں چاول اور آٹا دونوں بچ جاتے ہیں ان کے کھانے کے بعد. کیا شرح مولا کا، وہ کیسا فضل، تین ٹائم کھانا کھا کے 700 آدمی تین ٹائم کھاتا ہے، 1200 آدمی تین ٹائم کھاتا ہے، 500 بچے تین وقت کھانا کھاتے ہیں مٹھی فنڈ کے محلے سے اور بچ جاتے ہیں. ایسی اللہ پاک نے مسلمانوں کے مال میں برکت رکھی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہم سمجھ رہے کہ امیروں کا ہی کام ہے، بڑے بڑی موٹی پارٹیاں، موٹے چکنے بکرے آپ ذبح کرو تو کام بننے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے. موٹوں سے بھی کام ہوتا ہے، ان کی اپنی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہم متوسط اور غریب طبقہ، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا جو طبقہ ہے نا، اس کے اندر اللہ نے نورانیت بہت رکھی ہے، وہ برکت ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سب حصہ لینے والے بنے، آپ کے سب کے پاس اکاؤنٹ ہو، آپ اپنے پیسوں میں سے 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 جو اللہ توفیق دے اس میں ڈپازٹ کرتے جاؤ. آپ دیکھو تھوڑے دنوں میں اللہ پاک اس بلڈنگ کو پیڈ آف کریں، اور یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. یہ رحمت عالم کا جو چیئرمین ہے وہ لے کے جائیں گا بکسے میں ڈال کے، ایسا ہونے والا نہیں ہوں، سمجھ میں. اور جو اس کے ٹرسٹیز ہیں ان کی ملکیت ہوتی ہے، ٹرسٹ خود وقف ہوتا ہے. یہ پوری امت کی امانت ہے، امت کی سروس کے لیے کیا جا رہا ہے. خالی ان کے یعنی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں، وہ ان کے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں یا انہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور خود وہ لوگ بہت کھا جاتے ہیں، ویسا نہیں ہے. آپ لوگ ہماری تنخواہوں کو دیکھ کے یقین نہیں کر سکتے. جو ہماری سیلریز ہے، جو علماء کرام یہاں لیتے ہیں، جو چیئرمین آپ کے سامنے بیٹھا اس کی سیلری ہے، آپ کو اگر بتایا جائے کہ یہ سیلری ان کی ہے تو آپ لوگ سرپرائز ہو جائیں گے، جھوٹ بول رہا بولیں گے، صحیح یقین نہیں کریں گے آپ. بہت کم لینے کی عادت ہوتی ہے علماء کو، بھائی ٹھیک ہے جتنے پہ ہم ہیں گزارا کر لیں گے، جو سہولت ہے آپ کیجیے خدمت. تو ہم اپنے طور پر کھانے پینے کے لیے نہیں کرتے یہ چیز، امت کی خدمت کرنا ہے. تو اس بلڈنگ کو پیڈ آف کرنا ہے، آپ کو یہ تہیا کرنا ہے کہ اس بلڈنگ کو انشاءاللہ پیڈ آف کر لیں گے جلدی سے، کرنے والے اللہ ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ایک کام کی ذمہ داری دی ہے، جیسے ہی ہم حصہ لیں گے تو ہو جائے گا یہ کام. تو میں ہمارے کس کو بلاؤں، میں وقاص کو بلاؤں، عرفان بھائی کو. عرفان بھائی ہے ریڈی، ذرا رپورٹ تو دیجیے کہ ہوا کیا، کتنے پیسے ہو گئے، لوگوں نے تو پیسے دیے تھے، آپ دیتے وقت دیتے. کتنے پیلیجز آئے تھے، کتنے پیسے وصول ہوئے، کتنے باقی ہیں اور کتنے لوگ آپ لوگ دیں گے، دیتے رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی رپورٹ دیجیے، پھر دعا کر لو.
السلام علیکم. تو جو الحمدللہ آپ لوگوں کا کوآپریشن، آپ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جو ٹوٹل مسلح ہوئے تھے 269 ہوئے تھے ماشاء اللہ، اس میں سے 176 پیڈ ہیں اور ابھی 60 باقی ہے، جیسے ٹوٹل 236 آ رہا ہے، تو ریمیننگ یہ 33 کیا ہے وخص بھائی؟ میں جو ٹوٹل جو مسلح تھے وہ 269 تھے، جو ٹوٹل اس مسلح کو اور اس مسلح کو شمار اگر کیا جائے تو اس میں سے 176 جو ہے وہ پیڈ ہیں،
تو $1,76,000
وصول ہو گئے الحمد للہ، $1,76,000 وصول ہو گئے ہیں اور $7,000 ابھی باقی ہیں پلیجز میں، اور اس کے علاوہ 33 مسلح ایسے ہیں جو کہ ابھی اسپانسر نہیں ہوئے. آج 27 بھی رات ہے، مبارک بھی رات ہے، جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ بھرپور حصہ لے سکتے ہیں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مزید 50-60 جو مسلح رہ گئے آپ پیسے دے دیں گے تو بلڈنگ پیڈ آف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلڈنگ کے لیے تو کتنے چاہیے؟ ہاں 2,006,000 ہیں، $6,00,000، $26,00,000 چاہیے، اس میں سے $1,70,000 آپ لوگوں نے گزشتہ دیے ہیں ماشاء اللہ، 76,000 عطا مرحمت کیے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ فیس ون ہے، یہ یعنی ایک اسٹریٹجی بنا کے، طریقہ کار بنا کے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کام کے اندر. تو آپ حضرات اپنا بھی دماغ دیجئے، تھوڑا سا آئیڈیا بھی دیجئے کہ کیسے اس کو ہم کریں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہم اپنے اعتبار سے بہت خوشی کی بات ہے، آپ حضرات کا بے حد تعاون رہا، اللہ پاک جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کی جان میں مال میں برکت دے. اور جن جن لوگوں نے پلیجز کیے کوشش کریں کہ جلدی پیڈ آف کر دیں، اس کو کھینچے نہیں کہ سال بھر میں دوں گا، $2,000 نا یہ شبھی کہ آپ $10,000 جمع کرو سال بھر. بھائی ہم سال بھر کا حساب 2 سال کا ہم رکھتے تو 1,000 کو سال بھر میں 2 سال میں بانٹ کے دیں گا تو ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہو جائیں گا بہت. تو ویسا مت کرو، تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کرو، اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا. اور اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کرو، فیس ٹو جو ہے یعنی دوسری ایک شکل اس کے متبادل کی، تیسری ایک شکل اس کے متبادل کی، طریقہ کا اسٹریٹجی کے طور پر آپ کے سامنے لاتی جائے گی. اور صرف آپ پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھی سے جتنا تعاون ہو سکتا ہے ان سے لیں، پھر ہم مسلمانوں سے لیں گے. ہم سب کو سروس دے رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں، ہمارے کو خالی نماز پڑھنے کی سہولت ہو رہی ہے، ایسا نہیں. رحمت عالم آرگنائزیشن پورے ورلڈ کے پیمانے پہ بنا ہوا ہوتا ہے، کام لوکلی کرتا ہے. ہمارے پاس سوالات 70 ملکوں سے سوالات آتے ہیں، 70 ملکوں کو ہم جواب یہ نہیں بولتے کہ نہیں ہم تمہارے ملک میں نہیں رہتے، ہم جواب نہیں دیتے، نہیں بولتے ہیں. پڑھنے کے واسطے کہیں سے بھی کوئی آئے ہمارے پاس، مسئلہ پوچھنے کے لیے کہیں سے بھی آئے. ایسا ہے کہ ایک سروس ہے، یہ امت مسلمہ کی ایک سروس ہے اور یہ امت ہی کی ایک ضرورت ہے. اس لیے آپ دوسروں کو بھی متوجہ فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ کو توفیق دے اس میں بھی ہمت فرمائے، ہمت فرماتے رہیں. حق تعالیٰ شان و چاہیں گے تو بہت جلد ان شاء اللہ یہ کام ہو جائے گا، اور اللہ پاک سے امید ہے. اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں، آپ حضرات کی نیتیں اچھی ہیں، دعائیں آپ کر رہے ہیں ساتھ میں، آپ دیکھیں کتنا جلدی ہم اس منزل کو پہنچ جائیں گے. حق تعالیٰ شان و اس مبارک رات میں قبول فرماتے ہوئے اس کو جلدی سے پیدا فرما دیں. کچھ دعاؤں کی درخواست آئی ہے مبارک رات ہے بول کے، ایک تو شمس النساء صاحبہ جو ہیں ان کو کینسر ہو گیا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور ایک میرے بھتیجے کے مناسب رشتے کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک ان کو مناسب رشتہ نصیب فرما دے، نیک صالح. اور کیا ہے نجیبہ قریشی، نجیبہ قریشی ہیں، یہ بھی کینسر کے مریضہ ہیں. اور کوئی ایک صاحب آپ کیا بول رہے تھے، فاطمہ اقبال پٹیل صاحبہ کا ابھی ہماری تراوی کے دوران فون آیا تھا کہ ان کا ابھی ابھی انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا نا. ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے کہ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرما دے، اور اس مبارک رات کی برکت سے اللہ پاک ان سے عذاب قبر کو، ان کو عذاب قبر سے بچا لے اور ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. يا الله ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کی قساوت کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر بہت شرمندگی ہے. اے پروردگار, اے اللہ آپ جیسے کریم و مہربان ذات کی مخالفت اور آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کر کے آپ کی بغاوت ہم کرتے رہتے ہیں. پروردگار ہم بہت ہی نکمے ہیں, ہمیں اس کا اقرار ہے, اعتراف ہے. ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں معافی دے دیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے. بہت یہ امت ذلیل و خوار ہو گئی, بہت پریشان ہے, بڑے احوال میں ہیں. یا اللہ شاید ہی اس امت مسلمہ پر اس وقت جو حالات آئے ہیں کبھی پہلے آئے ہوں, جو انتشار کا یہ شکار ہے, جو خلفشار کا یہ شکار ہے, جو دشمنوں کا یہ شکار بنی ہوئی ہے, اور اے اللہ جو اپنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اے اللہ کس کس اعتبار سے یہ امت اس وقت پریشانی کے حال سے نہیں گزر رہی ہے. اے اللہ محض آپ ہی کا سہارا ہے, یہ آپ کے حبیب کی امت ہے. اے اللہ انہوں نے بڑے خون کو بہایا ہے, پسینے کو بہایا ہے, دعائیں کی ہیں, پیروں پہ ان کے ورم آ گئے ہیں, رو رو کے آپ کو منایا ہے. اے پاک پروردگار اپنے حبیب کی لاج رکھ لیجئے, اپنے حبیب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے, اپنے حبیب کی بہتے خون کی لاج رکھ لیجئے, اپنے حبیب کے پیروں کے ورم کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیجئے. پروردگار اس امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ پر فضل فرما دیجئے, اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے, ان کو دین کی توفیق دے دیجئے, ان کو دین پر ڈال دیجئے جس سے آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اے اللہ ہر وہ چیز جس سے آپ کی جو آپ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے اس سے پوری امت مسلمہ کو بچا لیجئے. اے اللہ امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے, ان کا خوف دور فرما دیجئے, امن ان کے اندر پیدا فرما دیجئے, ان کے انتشار کو اتحاد سے مبدل فرما دیجئے, پورے امت مسلمہ کو وحدت کلمہ پر مجتمع فرما دیجئے. اے اللہ ان کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجئے, امت مسلمہ کو پھر غلبہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے, پھر امت مسلمہ کو ایک عزت والا دور نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ ساری انسانیت پر رحم فرما دیجئے, ساری انسانیت پر فضل فرما دیجئے, اپنی مخلوق پر رحم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, ان کو گناہوں کے دلدل سے نکال لیجئے. اے اللہ ان کو بھٹکنے سے بچا لیجئے. اے مولا کریم ان کو غلط راستوں پر, شیطان کے راستوں پہ جانے سے بچا لیجئے. ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کو کامل ہدایت نصیب فرما دیجئے, ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے, برادران ملک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اسلام قبول کرنے کی سعادت سے انہیں مشرف فرما دیجئے. اے اللہ یہ بالکل ننگے بھوکے ہیں ہدایت کے اعتبار سے, یا اللہ یہ فقیر مفلس ہیں ہدایت کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ کنگال ہیں. اے اللہ قابل رحم ہیں, پروردگار رحم فرما دیجئے اور ان کو سرفراز فرما دیجئے ہدایت سے. دنیا میں سے آپ نے بہت کچھ ان کو عطا فرمایا ہے, بڑی صلاحیتیں ان میں ہیں. اگر آپ کے دین کی خدمت گار یہ بن گئے تو مولا دین کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا. اپنے کرم سے مولا ان سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے, مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے, مسلمانوں کی عقیدت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ حسن ظن ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے, بدگمانی اور نفرت اور مخالفت کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بدعملی کی نحوست سے ان کے دین سے دور ہونے کو ختم فرما دیجئے. کرم فرمائیے, رحم فرمائیے, امت مسلمہ میں دین کا صحیح شعور زندہ فرما دیجئے، اور دین کی صحیح فہمی کو عطا فرما دیجئے، اور دین کے اللہ جو ماہرین ہیں قرآن و حدیث کے سچے واقف کار ہیں، ان سے رجوع ہو کر اے اللہ ان سے ہدایت لے کر کام کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دینی مراکز کی مساجد کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم اس ادارے کی خصوصیت سے بہت پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، وہ اس کی عمارتیں اے اللہ باقی ہے جس کی رقم اپنے فضل کرم سے اس کا انتظام فرما دیجئے، آپ ہی مسبب الاسباب ہیں اور آپ ہی مفتح الابواب ہیں اور آپ ہی غیاث المستغیثین ہیں، پروردگار آپ ہی سے درخواست ہے، التجا ہے، آپ اگر انتظام فرمانا چاہیں تو بالکل آسان ہے، اور اگر آپ آسان نہ فرمائیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اے اللہ اپنے کرم سے آسان فرما دیجئے، جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں سب میں اخلاص نصیب فرمائیے، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح نہج پر استعمال کرنے والا بنا دیجئے، اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں، انصار ہیں، بہی خواہ ہیں، خدمتگار ہیں، پروردگار سب کی ان خدمتوں کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، عزت و آبرو میں، روزی میں، کاروبار میں برکت نصیب فرمائیے، اولاد میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے، اے مولا آخرت کے تمام گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے گا، اے اللہ پھر صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزرنے کی صورت پیدا فرما دیجئے، نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں مرحمت فرما دیجئے، میدان حشر کی ذلت سے، رسوائی سے پوری پوری ہماری حفاظت فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم بھرپور ستاری فرمائیے، پردہ پوشی فرمائیے، اے اللہ اگر آپ نے اس دن ہماری پردہ پوشی نہیں فرمائی تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، پروردگار آپ ستار ہیں، پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں، آپ ہماری سب کی پردہ پوشی فرمائیے، اے مولا کریم میدان حشر میں اپنے بخش کا سایہ ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، اور اپنے حبیب کے ساتھ کھڑے رہنے کی سعادت نصیب فرمائیے، ان کے زمرے میں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑا فرمائیے، دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے، دشمنوں کے جھنڈے تلے کھڑا نہ فرمائیے، اے اللہ سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، اول ویلے میں آپ کی شفاعت عطا فرما دیجیے، اے مولا ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری حسنات کو قبول فرمائیے، اس کو آخرت میں کام آنے والا ذخیرہ بنا دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اور دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما دیجیے، مولا اس مبارک مجلس میں، اے اللہ آپ کے سامنے اس مبارک رات میں، مبارک مہینے میں، ہم آپ کے سامنے ایک منگتے اور بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم میں سے آپ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ہماری ضرورت کو پوری فرما دیجئے، ہم نے جتنے لوگ قرضے سے دبے ہوئے ہیں ان سب کو قرضوں سے سبکدوش کر دیجئے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں چاہے ظاہری بیماری ہو باطنی بیماری ہو ان سب کو شفا نصیب فرما دیجئے، آپ لامحدود شفا کے خزانے اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ کو شفا دینے کے لیے دوا کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کا ارادہ وجود ہے، آپ کا فیصلہ ہی فیصلہ ہے، پروردگار ہم سب کو شفا صحت عطا فرما دیجئے، ہمارے متعلقین کو شفا اور صحت نصیب فرما دیجئے، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے والدین کو جو حیات ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت فرمائیے، ان کے ہونے کی خیر اور برکت اور ان کے ہونے کی روحانیت اور نور کو ہمیں محسوس کرنے والا بنائیے، بادر ہونے سے، بور ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان کی خدمت کی سعادت سے ہمیں مشرف فرمائیے، اے کریم آقا ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کے کام پورے انجام فرما دیجئے، ان کی تعلیم و تربیت مکمل فرما دیجئے، ہمارے جو بچے دنیاوی تعلیم میں ہیں وہ بھی مکمل کروا دیجئے، جو دینی تعلیم میں ہیں وہ بھی مکمل فرما دیجئے، یا اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو آسانی سے حفظ آسان فرما دیجئے، مکمل فرما دیجئے، خاص طور پر اس ادارے میں جو بچے بچیاں حفظ کر رہی ہیں مولا ان کو اچھا حافظ بنائیے، اے اللہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو عالم بنائیے، جو افتا کر رہے ہیں ان کو مفتی بنائیے، دین کا داعی بنائیے، سچے خدمتگار بنائیے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، اختلاف سے، انتشار سے، خلفشار سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی، اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائیے، ہمارے کاروبار کو نظر لگنے سے حفاظت فرمائیے، آپ کے حبیب نے بتایا کہ نظر کا لگنا حق ہے اور نظر خبر کے گڑے میں پہنچا دینے والی ہوتی ہے، پروردگار ہم ہر قسم کی نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے، آصف سے، شیاطین کے اثرات سے، جنات کے اثرات سے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، سحر سے، جادو سے، ٹونے ٹوٹکوں سے، لوگوں کی شرارتوں سے، یا اللہ چاہے سفلی ہوں یا غیر سفلی ہوں، ان سب سے ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، ہم سب کو بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے، مسلم غیر مسلم دونوں کے شرور اور فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ شبہات کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، علمی اور عملی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، صاف ستھرا پاکیزہ ماحول دین کا ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور دین کے لیے محنت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، دعوت کی محنت کرنے والا بھی بنائیے، علم کی محنت کرنے والا بھی بنائیے، تربیت کی محنت کرنے والا بھی بنائیے، جتنے دین کے شعبے ہیں ان سب کی قدر ہمیں نصیب فرما دیجیے، ان سب کی جو ویلیو و نصیب ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور صحیح قدردانی ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے مولا وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا بھی صحیح نصیب فرما دیجیے، اور ہمارے مانگنے میں جو بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں مولا اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا منہ مانگنے کے قابل ہی نہیں ہوتا اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا ہمارے مالوں کو پاک فرمائیے، ہماری جانوں کو پاک فرمائیے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے، ہمارے روحوں کو پاک فرمائیے، ہماری نظروں کو پاک فرمائیے، ہمارے پیٹ کو پاک فرمائیے، ہمارے خون کو پاک فرمائیے، اے کریم آقا طاہر اور پاک خون نصیب فرمائیے، طاہر اور پاک غذا نصیب فرمائیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے، سرکار نے جو آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں نصیب فرمائیے، آپ نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد